آمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اسقاط سے تشریف فرما تمام معزز مکرم اور درانے کا حضرات، وقت بچاتے ہوئے میں بہت اختصار کے ساتھ چند امور سے متعلق گفتگو کروں گا جن کو بار بار یہاں اٹھایا گیا اور جن کی یقیناً ضرورت ہے. تمام امور کو گفتگو تو ممکن نہیں ہے، اس لیے جہاں تک حضرات جان رہے ہیں کہ وقت کتنا کم ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دا ان الا انذر له دواؤں، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بیماری آئے اور اس کے لیے دوا نہ ہو. اس ارشاد سے میڈیکل سائنس کے لیے تحقیقات کی دنیا اتنی وسیع کر دی گئی ہے، اس سے زیادہ وسیع ہونا ممکن نہیں. جب ہم یہ سمجھیں گے کہ فلاں بیماری لا علاج ہے تو حضور کا ارشاد اب بھی کہہ رہا ہے میں یہ علاج ہوں گی، جو ممکن نہیں ہے کہ بیماری آئے اور اس کا علاج نہ ہو. تو میڈیکل سائنس اپنی کتنی ہی بلندیوں پر پہنچ جائے، کسی مقام پر بھی جب میڈیکل سائنس یہ کہے گی کہ یہ ہمارا لا علاج ہے، اس وقت حضور فرما رہے ہیں کوئی بیماری نہیں آ سکتی جب تک اس کے لیے کوئی علاج نہ ہو، دیر تمہارے ڈھونڈنے کی. اس لیے انسانی زندگی سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور قیمتی زندگی کو بچانے کے لیے ڈاکٹر کی محنت اور اس کی قربانی عظیم شان عبادت ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اور انسان کی جان کی حفاظت کے لیے ڈاکٹر کی محنت یقیناً ایک عبادت ہے، بشرطے کوئی عبادت کے تصور سے کرے. اور اگر خدا نے خاصا تجارتی تصور آ گیا تو اگر کوئی عبادت نہیں ہے پھر وہ کیا کیا ہو سکتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں. طبی اخلاقیات کے مطابق یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، میں مبارکباد پیش کروں گا منتظمین کو. اس سلسلے میں تمام جو وہ نقطے بیان کیے جانا چاہیے وہ اس وقت ممکن نہیں، میں چند اہم نقاط پہ گفتگو کرتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ علاج کرنے کا حق کس کو ہے؟ سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تطبب بغیر علم قبل ذلك الطب فقط هو ظالم، جس نے علم طب نہ پڑھا ہو اور پھر کسی انسان کا علاج کرے وہ اس کا ذمہ دار ہے. یہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس طرح کے واقعات پیش ہی نہیں. لہذا ایسا کیا ہوا ہے، علاج کرنے کا حق صرف اس شخص کو ہے جو علاج معالجے کا باقاعدہ علم رکھتا ہو، اور اس کا تجربہ بھی رکھتا ہو. لہٰذا صرف ڈگری بھی ہے اور ابھی ہاؤس چارج نہیں کیا ہے، تو صرف ڈگری کی بنیاد پر بھی علاج کرنے کا حق نہیں ہو، اور اس علم اور تجربے کی کسی مستحد ذریعے سے تائید بھی ہو گئی ہو، تصدیق ہو گئی ہو، یعنی کسی میڈیکل کالج یا کسی ہمارے ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ اب تمہیں علاج کرنے کا حق ہے. علم کے بغیر اور تجربے کے بغیر علاج کرنے کے نتیجے میں اگر کسی انسان کو نقصان پہنچا تو یہ علاج کرنے والا ضامن ہوگا، اسے ذمہ دار ہوگا. یہ شریعت کا فیصلہ ہے، یہ بھی شریعت کا فیصلہ میں عرض کر رہا ہوں، جو کوئی ذاتی خیالات نہیں ہیں. ہماری حیثیت وہ نہیں ہے کہ ہم ذاتی خیالات پیش کریں. اس سلسلے میں عالمی سطح اکیڈمی جدہ، عالمی سطح اکیڈمی مقام کرما اور اسلامی سطح اکیڈمی انڈیا کے جو مختلف فیصلے ہوئے ہیں، اور عالمی سطح پر بڑے محققین نے میڈیکل سائنس کے متعلق وہ مسائل کی جن کا تعلق اسلام سے ہے انہوں نے جو فیصلے لکھے ہیں، ان فیصلوں کا مخلاصہ عرض کر رہا ہوں. ممکن ہے آپ کا سوال پیدا ہو جائے، یہ جو جواب دیا جا رہا ہے یہ کیوں ہے، تو میں کیوں کا جواب اس وقت نہیں دے سکوں گا، اسے فیصلے سناتا ہوں. تو یہ جو ہمارے سڑکوں پر علاج کرنے والے پائے جا رہے ہیں، یا یہ جو اخباروں میں آتا ہے کہ صاحب ہم بیماری کا علاج فراہم صاحب کریں گے، اور اخباروں میں خاص طور پر جنتیات کے مطابق جو اشتہارات آتے ہیں، شرعی اصولوں کے مطابق وہ اشتہار شائع کرنے والے بھی اور ان جو علاج کرنے والے بھی ہیں، اور شرعی طور پر مجرم ہیں، اس لیے سے ان کو علاج کرنے کا حق نہیں ہے. اگر کسی مستند معالج نے علاج میں کوتاہی کی اور وہ کوتاہی حقیقت ثابت بھی ہو گئی، تو اس کی وجہ سے مریض کو جو نقصان ہوگا وہ معالج اس کا ذمہ دار ہوگا. لیکن اگر معالج نے اپنے علم و تجربے کی بنیاد پر ٹھیک طرح سے مریض کا علاج کیا اور اس کے باوجود مریض صحتیاب نہیں ہوا، تو وہ ڈاکٹر اس کا ملزم نہیں قرار پائے گا. اگر مریض یا اس کے اولیاء کے موجود ہونے کے باوجود ڈاکٹر نے کسی مریض کا آپریشن کر دیا اور وہ آپریشن مضر ثابت ہو گیا یا بعض نقصان یا مضر ثابت ہو گیا، اگر کسی مریض یا اس کے اولیاء کے موجود ہونے کے باوجود ڈاکٹر نے ان کی اجازت کے بغیر کسی مریض کا آپریشن کر دیا اور وہ مریض اس کے نتیجے میں ہلاک ہو گیا، تو وہ ڈاکٹر اس کا ذمہ دار ہو. اگر مریض بے ہوش ہے اور اس کے اولیاء وہاں موجود نہیں ہیں اور ڈاکٹر یہ محسوس کرتا ہے اس کی جان بچانے کے لیے آپریشن کرنا ضروری ہے اور اس لیے اس نے اجازت کے بغیر آپریشن کر دیا، اگر اس آپریشن سے نقصان ہو گیا تو ڈاکٹر ذمہ دار نہیں ہو. अगर इस सूरत हाल में डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किया, मरीज ऑपरेशन का हकदार है, उसकी औलिया वहां मौजूद नहीं है और डॉक्टर ने यह समझा कि इसकी जान बचाने के लिए ऑपरेशन करना जरूरी है, लेकिन क्योंकि वहां औलिया मौजूद नहीं है, उसने कहा बगैर जान के मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, इसलिए उसने ऑपरेशन नहीं किया और मरीज मर गया, तो डॉक्टर का जिम्मेदार नहीं है। अगर किसी शख्स के रिश्ते की बात बार बार अब यहाँ बहस हो रही थी, डॉक्टर बार-बार होता है, यदि ना हमारे इस्लाम में फरमाया गया हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मजाजिस बिल अमाना, तुम्हारे पास जो राज की बातें हैं वो राज ही रहनी चाहिए, दूसरों पर वो बात नहीं पहुंचनी चाहिए, और डॉक्टर इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार है, उसके बाद दुनिया भर के राज हो सकते हैं, इसलिए उसको हर पेशेंट का राज खोलने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर किसी शख्स के रिश्ते की बात चल रही है और वो किसी ऐसे ऐब या बीमारी में मुबतला है कि अगर उसकी खबर उस औरत को या उसके रिश्तेदारों को हो जाए और तो वो रिश्ता कबूल नहीं करेंगे, मतलब एड्स की बीमारी में है, मतलब नामर्दी की बीमारी में है, और डॉक्टर इस मरीज के मर्द या ऐब को जानता है, इस सूरत हाल में वो औरत या उस औरत के रिश्तेदार अगर इस डॉक्टर से ये मालूम कर रहे हैं कि फला पेशेंट को क्या तकलीफ है, तो डॉक्टर की जिम्मेदारी होगी कि वही बताए कि पेशेंट के अंदर क्या बीमारी है। इस वक्त ये राज खोलना जुर्म नहीं है, क्योंकि दरअसल ये राज खोलना नहीं है बल्कि उनको तहफ्फुज़ प्रदान करना है। लेकिन अगर डॉक्टर से कोई रास्ता कायम नहीं किया गया और तो अब उसकी खुद की जिम्मेदारी नहीं है कि उन इंसानों तक ये राज पहुंचाए जिन इंसानों का आइंदा नुकसान होने वाला है। अगर डॉक्टर से कोई रास्ता नहीं किया गया और तो अब उसकी खुद की जिम्मेदारी नहीं होगी कि वह यहीं से इस तरह फराहम करने का एहतमाम करे, और अगर इस दुनिया पर रिश्ता किया गया तो क्या उन लोगों को डॉक्टर पर इल्जाम लगाने का हक है कि आपने हमें इतना नहीं दी जब तुम्हें मालूम था कि पाओगे, तो जवाब यह है कि डॉक्टर पर एतराज करने का किसी को हक नहीं होगा। अगर किसी ड्राइवर की बिनाई बिनाई मुतासिर है या उसका दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं है या जहाज का कप्तान या बस का ड्राइवर नशे का आदी है और वह नशे की हालत में अपना काम या ड्यूटी दे रहा है और उससे मुसाफिरों की जान को खतरा है, तो डॉक्टर पर लाजिम है कि वो मुतालिका महकमे को बाखबर कर दे ताकि इंसानों की जान बचे। यह राज फरा करना नहीं होगा। अगर डॉक्टर को अपने मरीज के जुर्म की खबर हो, अपने मरीज के जुर्म की खबर हो और उस जुर्म में कुछ दूसरा शख्स पकड़ा गया है, तो डॉक्टर की जिम्मेदारी है उस बेगुनाह शख्स को आजाद कराने के लिए इस मुजरिम के राज को फाश करें। इस सिलसिले में कुछ और मसायल में है, मैं इनको फिलहाल छोड़ देता हूँ। जो तहरिया का मसला आया, इस पर जिता जिता कैंटी में सेमिनार हुआ, उस पर बहस हुई है। इस्लामी फैकल्टी इंडिया में सेमिनार हुआ, उसमें बहस हुई। वहां जो खुलासा है वो ये है, इस्लाम ने इंसानी जान को इंतहाई नुकसान करार दिया है और इसलिए हत्ता इंसान की हिफाजत करने के हजूम की तदबीर इख्तियार करना तो उस इंसान पर भी लाजिम है और दूसरों का भी यही फर्ज है। इसलिए एक इंसान का कत्ल कुरान ने तमाम इंसानों का कत्ल करार दिया है, लिहाजा किसी लाइलाज मरीज को शदीद तकलीफ से बचाने या उसके मुतालिकीन को इलाज और तीमारदारी की ज़हमत अंजाम दिलाने के लिए आमदन ऐसी तदबीर करना जिससे मरीज मर जाए, इस्लाम में ये हराम है और ये कतले नफ्स के हुक्म है। ऐसे मरीज को मोहर दवा हरगिज न दी जाए बल्कि कुदरत और इस्तेदार के बावजूद इलाज अगर तर्क कर दिया गया ताकि ये जल्द मर जाए तो ये इलाज तर्क करना भी जायज नहीं है। लेकिन अगर कुदरत इलाज करने की नहीं है तो उस सूरत में इलाज छोड़ देने की गुंजाइश, इलाज करने की गुंजाइश कुदरत मौजूद है तो इलाज जारी रखना जरूरी है, और अगर इलाज करने की गुंजाइश नहीं है तो इलाज छोड़ देने की क्या इजाजत है। लेकिन उस इलाज छोड़ देने के नतीजे में अगर उसकी वफात हो गई तो उसके बारे जिम्मेदार नहीं होंगे। एड्स का मसला आलमी मसला है, एड्स मुताबिक डॉक्टरों के आकाम तमाम चीजें अर्ज नहीं कर सकूंगा। फिलहाल इस तरह के साथ डॉक्टरों पर लाजिम है कि जैसे वो हर मरीज का इलाज करने का जिम्मेदार है, एड्स के मरीज का इलाज करना भी उसकी जिम्मेदारी है, या तो इनकार नहीं कर सकता। इस डर से इशार कहीं मुझे एड्स लाजिम न हो जाए, अगर से खबरदार जानते हैं इसी बात करने से एड्स कहीं मुंतकिल नहीं हुआ करता। अगर एड्स जरा शख्स के इलाज के कामयाब होने की उम्मीद नहीं है तो डॉक्टर उसके बावजूद इलाज करने के जिम्मेदार, सेहत उसके हाथ में नहीं है, इलाज करने की जिम्मेदारी उसके साथ है। एड्स जरा मरीजा अगर हामिला हो और काबिल एतमाद डॉक्टरों के राय में गुमाने गालिब ये है, गुमाने गालिब का है तकरीबन यकीन है कि बच्चा भी इस मर्द से बच्चा भी इस मर्द का शिकार होगा, तो इस हमल को साबित कराने की इजाजत है और डॉक्टरों को तारुण देना भी दुरुस्त है। हामिला एड्स ज्यादा है, उसके रहम में बच्चा है, ये बच्चा यकीन एड्स का शिकार होगा। अब इस बच्चे के एबॉर्शन कराने में डॉक्टरों ने अगर तारुण दिया है तो उनको एबॉर्शन करना भी इजाजत है और डॉक्टरों का तारुण करना भी दुरुस्त है। डॉक्टरों का हक है कि वो एक मरीज के मुताबिक उस मरीज के मुताबिक और महकमे सेहत को बाखबर करे। چاہے مریض اس راز کو چھپانے کا اقرار ہی کیوں نہ کرتا ہے. اس لیے کہ مریض کے متعلقین اور معاشرے کو بچانا اہم معاملہ ہے. ایک ذرا شخص کا علاج بھی ضروری ہے لیکن پورے معاشرے کو بچانا ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے. اس لیے وہ اس کے متعلقین کو بھی واپس کرنے کا ذمہ دار ہوگا اور متعلقہ محکمے کو بھی. جراثیم سے مخلوط دوائیں غالباً یہ بحث یہاں نہیں آ رہی ہے. ہمارے یہاں ایک مسئلہ بار بار آیا کرتا تھا کہ جراثیم جو ایک آرگینک مرکب ہے اور یہ پروٹین سے تیار ہوتا ہے اور یہ پروٹین کولاجن سے نکالا جاتا ہے اور یہ کولاجن مختلف کیمیائی تبدیلیوں کے بعد کے بعد میں جراثیم بنتا ہے. یہ کولاجن جو ہے وہ مردار جانوروں کے ہڈیوں سے تیار ہوتا ہے. تو مردار جانوروں کے ہڈیوں سے تیار ہونے والا کولاجن آگے چل کر جب دہلی بنے گا تو جراثیم جب دوائیوں میں استعمال ہوگا تو دوائی استعمال کرنا درست ہوگا یا نہیں, وہ پاک ہیں یا ناپاک ہیں. اس سلسلے میں بہت بحثیں ہوئیں اور لہسن کے بعد جو پلاسا نکلا ہے وہ یہ شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اگر ان کی حقیقت اور ماہیت بدل جائے, ان کی حقیقت اور ماہیت اگر بدل جائے, جیسے گوبر کو جلا دیا گیا وہ آگ بن گئی, شراب کا نشہ نکال دیا گیا وہ سرکہ بن گیا. شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اگر ان کی حقیقت اور ماہیت تبدیل ہو جائے تو ان کا سابق حکم برقرار نہیں رہتا, یعنی وہ ناپاک نہیں رہتی ہیں, وہ پاک ہو جاتی ہیں. لہٰذا جراثیم تقریباً 550 دوائیوں میں استعمال ہونے والی چیز ہے, ان 550 دوائیوں کے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی. عام مسلمان کو زیادہ نہیں جانتا ہے اس لیے اسے بھی معلوم ہے کہ کیپسول کا کور کس چیز کا ہے, وہ تو ظاہر سمجھتا ہے چاہے کوئی پلاسٹک واسٹک ہوگا, حالانکہ ایسا ممکن نہیں. اور اس کو ہوگی ایک کیمیائی مواد ہے جو پھلوں انار کے نشاستے کاربن ہائیڈریٹ یا شکر سے بنایا جاتا ہے. بعض دواؤں میں ایتھائل الکوہل ہوتا ہے, یہ الکوہل نشاور ہے اور دواؤں میں شامل ہونے کی وجہ سے اس کی حقیقت نہیں بدلتی ہے. اب وہ دوائیاں جن میں الکوہل شامل ہے کیا ان دوائیوں کے استعمال کرنے کی اجازت ہے؟ تو چونکہ اسلام نے جان بچانے کے لیے ضرورت کے وقت میں ایسی چیزوں کے استعمال کرنے کی اجازت بھی ہے جو چیزیں ناجائز ہوتی ہیں, اس لیے الکوہل میں ہوئی دوائی استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے. اطریات میں جو الکوہل استعمال ہوتا ہے ماہرین کی تحقیق کے مطابق یہ الکوہل نشاور نہیں ہے, اس لیے اتوں کے اندر جو الکوہل استعمال ہوتا ہے وہ ناپاک بھی نہیں ہے, لہٰذا وہ پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں. بیرون رنگ کی بات ہے بار بار یہاں آئی ہے, اس کی بہت تفصیل ہے لیکن ساری بات اس وقت عرض نہیں کر سکتا ہوں میں, بس اتحاد کا قرار کرتا ہوں. اگر مریض وینٹیلیٹر پر ہو اور ڈاکٹر اس کی زندگی سے مایوس نہیں ہوئے ہیں, وہ کو امید ہے کہ فکری نظام تنفس بحال ہو جائے گا, تو نہ ڈاکٹر کے لیے جائز ہے نہ مریض کے گھر والوں کے لیے اس کی اجازت ہوگی تو وہ وینٹیلیٹر کو ہٹا دیں, اس لیے کہ یہ موت کی طرف دھکیلنے کا موقع ہو. اگر مریض وینٹیلیٹر پر ہو اور ڈاکٹر مریض کی زندگی اور اس کی فکری نظام تنفس بحال ہونے سے مایوس ہو چکے ہیں, اس صورت میں وینٹیلیٹر ہٹانا جاری ہوگا اور ڈاکٹر کو اس میں رائے دینا بھی درست ہوگا, اور یہ تعاون دینا بھی قتل کے زمرے میں نہیں آئے گا. اور اگر اس نے یہ تعاون دے دیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ڈاکٹر نے مریض کے مرنے میں تعاون کیا. اگر مریض خود بھی اور اس کے ورثہ بھی وینٹیلیٹر کے اخراجات برداشت نہ کر سکیں اور اس بنا پر وینٹیلیٹر ہٹایا گیا, اس وقت یہ وینٹیلیٹر ہٹانا جاری ہوگا جب ان کے اخراجات پورا ہونے کا کوئی ذریعہ نہ ہو. لیکن اگر خود پیشنٹ کے پاس یا اس کے اولیاء کے پاس اتنے مالی وسائل ہیں کہ وہ اعلیٰ تنفس کو برقرار رکھ سکتے ہیں, اس صورت میں یہ اعلیٰ تنفس ہٹانے کی اجازت نہیں ہوتی. آزا کی پیغام کاری کی بحث تفصیل سے چل رہی ہے. پہلی بات, خون کا عطیہ دینا اسلام میں جائز ہے, آج تک اس سلسلے میں کسی نے کوئی ناجائز بات نہیں کہی ہے. گردوں کے عطیے کے مطابق اسلام نے اجازت دی ہے لیکن شرطیں تین ہیں. شرط نمبر ایک, جس انسان کا گردہ نکالا جا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ دوسرے کو فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن یہ تباہ ہو جائے. تو ڈاکٹروں کو گمانے غالب ہو, یقین تو کہہ نہیں سکتے, گمانے غالب ہونا چاہیے کہ کم سے کم یہ شخص ایک گردے پر زندہ رہ سکے گا, تب اس کا گردہ نکالنے کی اجازت ہے. شرط نمبر دو, جس آدمی کو یہ گردہ منتقل کرنا ہے اس کے مطابق ڈاکٹروں کو گمانے غالب ہو کہ یہ گردہ اس کو کام دے جائے گا. اگر گمانے غالب نہیں ہے تو توقع ہے, شک کے درجے میں ہے, تو پھر درست نہیں ہے. ایسا ہو اس کا گردہ نکال لیا گیا اور اس کو فائدہ بھی نہ ہو. اور شرط نمبر تین, یہ انتقال جو ہو رہا ہے اضافہ جو ہو رہا ہے یہ پیسے کی بنیاد پر نہ ہو, یہ عطیے کی بنیاد پر ہو. ان تین شرطوں کے ساتھ گردوں کا انتقال کرنا درست ہے. گردوں کی کا گردوں کے خرید و فروخت ان حراموں میں سے ہے جس کو اسلام نے سخت ترین حرام قرار دیا ہے, ان میں سے گردوں کی خرید فروخت کا معاملہ ہے. اور یہ تفصیل کی وجہ ایک مسئلہ جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ ہے آنکھوں کا عطیہ, اور وہ بھی موت کے بعد ہے. اس سلسلے میں برصغیر کے علماء کی رائے اب تک یہ رہی ہے کہ موت کے بعد کے آنکھ کی عطیے کی اجازت نہیں ہے, لیکن عرب علماء کی رائے یہ ہے کہ موت کے بعد آنکھ کی عطیے دینے کی اجازت ہے. ہماری حیثیت وہ نہیں ہے کہ ہم ایسا کریں کہ حضرت غیر علماء کی رائے زیادہ قابل قدر یا قوی ہے یا ان علماء کی رائے ان کے دلائل بھی بہت زیادہ قوی ہیں اور یہاں کے علماء کے دلائل بھی بہت زیادہ قوی ہیں. ہم میں سے اس وقت کی جو نئے ہم تھوڑا تھوڑا علم دین پڑھ کر کے نکلنے والے ہیں ہم لوگوں کی رائے عام طور پر ان بزرگوں کی طرف چلی جاتی ہے. چنانچہ اس کا مکہ مکرمہ میں سیمینار ہوا اس میں بھی فیصلہ ہوا, جدہ میں سیمینار ہوا اس میں بھی فیصلہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے موت کے بعد آنکھوں کے عطیے کی وصیت کی ہے تو یہ وصیت نافذ ہو جانی چاہیے, یعنی آنکھوں کے انتقال کیا جانا چاہیے. برسری تو ہم ابھی تک اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں, ان کے اپنے لڑائی ہیں. بارہ دونوں مترجہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے, آگے ایسا کیا ہوگا بہن جب چلتی رہتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ کسی ایک مقدار دونوں پہنچ جا رہے ہیں سوارے کے لیے. میں نے سو رکھا الگ کر دیا. اگر کسی مریض نے اپنی آزاد متعلق کوئی وصیت کی ہے تو شرعی وصیت تو نہیں ہے, اس وصیت کا برصغیر کے علماء کے رائے کے مطابق کوئی اعتبار نہیں ہے, اس لیے اس پر عمل کرنا بھی درست نہیں ہے. لیکن عرب علماء جس میں مغرب کے علماء بھی ہیں ان کے رائے یہ ہے کہ یہ وصیت اگر کی گئی اور اس کے نتیجے میں کسی انسان کو جو نابینا ہو گیا ہو اس کو بینائی اگر مل سکتی ہو اس وصیت پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا. ضبط وراثت برتن ہو نسل انسانی کے سلسلے کو منقطع محدود کرنا اسلام کی طرف سے خلاف ہے اور اس میں کوئی تعاون دینا بھی درست نہیں ہے. اس لیے بطور فیشن خاندان کو کم رکھنا, تجارت یا ملازمت کی مشغولیت کی بنا پر اولاد کو روکنا اسلامی اصولوں کے مطابق درست نہیں. لیکن اگر کوئی خاتون شیر خوار بچے کے موجود ہونے کی بنا پر مزید بچے کا تحمل نہیں کر سکتی تو بچہ روک دینے کی اجازت ہے. مناسب وقفہ قائم کرنے کی بھی اجازت ہے. کسی مرد کے لیے دائمی طور پر حمل کو روکنے کی ایسی تدبیر اختیار کرنا جس سے وہ ہمیشہ کے لیے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت محروم ہو جائے یہ تو درست نہیں ہے. البتہ اگلے بچے کی صورت میں عورت کی جان کو خطرہ ہو یا عضو کے طرف ہونے کا گمانے والی ہو یا کئی آپریشن سے پہلے ہو چکے ہیں اور ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ اگر مزید آپریشن برداشت نہیں کر سکتی تو اس صورت میں خاتون کی نسبندی کرنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ اگر خاتون بہت زیادہ کمزور ہو اور ماہر ڈاکٹروں کی رائے یہ ہے کہ وہ حمل کا تحمل نہیں کر سکے گی اور حمل رہ جانے کے دوران اس کی جان کو شدید خطرہ ہے اس صورت میں بھی بچہ بند کرنے کی اجازت ہے اور یہ کنسیشن ہے عورت نہیں ہے. عورت حمل کا تحمل تو کر سکتی ہے مگر وہ ولادت کا تحمل نہیں کر سکتی. مثلا پہلے سے کہ کئی آپریشن ہو چکے ہیں اور پتہ پرجیریوں کی مزید تحمل وہ نہیں کر سکتی ہے. اس طرح پر ڈاکٹروں کی رائے اگر یہ ہے کہ اس کا بچہ بند کر دیا جائے تو اس کی بھی اسلامی اجازت دی ہے. بلڈ بینک کا قائم کرنا ضرورت شدیدہ کی بنا پر اسلام میں خون دینے اور خون دینے کی بھی اجازت دی ہے اور اس کے لیے دنیا بھر میں مراتب قائم ہوتے ہیں. اس لیے اسلامی اصولوں کے مطابق بھی بلڈ بینک قائم کرنے کی اجازت ہے اور یہ وراثت میں بہت بڑی ضرورت کو پورا کرنے والا عبادات ہی کام بن سکتا ہے. لیکن اگر بلڈ بینک کا قیام تجارتی بنیادوں پر ہو رہا ہو تو یہ حصول درد کے لیے ہے, اس لیے تنظیم استقرار ہوگا لہٰذا حرام. نہ صرف یہ کہ جذبۂ ہمدردی کی بنیاد پر ہو بلکہ خدمت انسانی کے جذبے سے اگر ہوگا تو یہ اجر کا سبب ہے. خون مرد کا عورت کو دینا درست ہے, عورت کا مرد کو دینا درست ہے, مسلمان کا غیر مسلم کو دینا درست ہے اور مسلمان کا غیر مسلم کو دینا درست ہے اور اس میں ہر قسم کا تعاون کرنا بھی درست ہے. خون خون ہے نہ مسلمان ہے نہ غیر مسلم ہے. آج کے زمانے کے پلاسٹک سرجری بہت بڑے پیمانے پر ہے. پلاسٹک سرجری کن کن کاموں میں ہو رہی ہے, اس سرجری پلاسٹک سرجری کی تاریخ کہاں سے ہے, ہندوستان میں قدیم دور میں پلاسٹک سرجری کیسے ہوتی تھی, یونان میں کیسے, عربوں میں کیا تھا, یہ سارے کو میں چھوڑ کر چرچ کرتا ہوں. اس سرجری کے عام طور پر دو مقاصد ہوتے ہیں, جسم کے کسی عیب کو دور کرنا یا کسی عضو کی کارکردگی میں اضافہ کرنا. دوسرا مقصد ہوتا ہے اعضاء کی ساخت میں تبدیلی کرنا جس سے انسان حسین و پرکشش ہو جائے. تھوڑی تفصیل اگر دیکھیں گے تو اس کا رائے کار کیا ہوتا ہے, پیٹ پیٹ کمر کونا ہڈی وغیرہ کے آس پاس کو سن کر کے ذائقے کر کے ہٹا دی جائے تاکہ انسان دلا پتا ہو شیرا بن جائے. اس درد کے لیے پلاسٹک سرجری ہوتی ہے. رخسار ہڈی ہون استان وغیرہ کا چھوٹا یا بڑا بنانے کے لیے بھی پلاسٹک سرجری کی جاتی ہے. اس کے سانس کو بڑا کرنے کے لیے بھی, حمل کی وجہ سے پیٹ لٹک گیا ہو, گھیراپن آ گیا ہو تو پیٹ کو چست کرنے کے لیے بھی, جسم کی دھیری کھال کو چست کرنے کے لیے, چہرے کی جھولیوں کو دور کرنا اسے پرکشش بنانا, ناک کان گردن کو خوبصورت شکل دینے کے لیے, آنکھ کے ارد گرد ہلکے پڑ گئے ہوں, شکل یا گدے آ گئے ہوں تو اس کے لیے پلاسٹک سرجری, لٹک جانے والی پلکوں کو درست کرنے کے لیے, سر کے پچھلے حصے کے بال آگے لانے کے لیے, جلد کو سرخ اور سفید بنانے کے لیے, بہوں اور پلکوں اور ہونٹوں کو میک اپ کرنا, یہ اس قسم کی سرجریاں پائی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پلاسٹک سرجری کی تین صورتیں بنتی ہیں, ایک تو علاج معالجے کے لیے, دوسرے اپنی شکل اور حیات تبدیل کرنے کے لیے, اور تیسرے حسن کی مزید ایزادگی کے لیے. इलाजी गरज से बरबिना जरूरत जो भी प्लास्टिक सर्जरी की जाए उसमें ऐसी खराबी का इलाज किया जाता है जो हमारी जरूरी है, ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी की वो इजाजत इस्लाम ने दे दी है। किसी का मताना खराब हो गया हो और पेट के अंदरूनी खाल को निकाल कर उसे मताना तैयार किया जाए और फिर उसका मताना गैप किया जाए तो इजाजत है। तीसरे डिग्री तक जले हुए जिस्म के हिस्से पर नई जिस्म की कायमकारी या इसी तरह से वो शख्स जो इंजीन हो और अपनी इजवाजी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता हो उसको प्लास्टिक सर्जरी करके काबिल अगर बनाया जाए तो इसकी भी इजाजत है। इसी तरह से सर्जरी इसी तरह की सर्जरी इस्लाम के अहकाम के मुताबिक होगी। इस सर्जरी के जवाब की इजाजत कुछ अहादीस से है, उन अहादीस को सबसे पेश नहीं कर सकूंगा। इलाज की गरज से ऐसी सर्जरी भी की जाती है जो जरूरत से कम दर्जे की है लेकिन बहरहाल उसकी अहमियत है, जैसे कटे हुए होंठ की सर्जरी करके उसको दुरुस्त करना, चाहे कटे हुए होंठ पैदाइशी हो या हर साथी हो, बहरहाल इस पर इन होंठों की सर्जरी करने की इस्लाम ने इजाजत दी है। और इसके लिए उनके नाक कट गई थी और चांदी के नाक लगवाई और चांदी नाक लगवाने के बाद कुछ दिनों में बदबू महसूस हुई तो मुझे कहा जा रहा है कि मैं सोने की नाक लगवाऊँ, तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने की नाक लगाने की इजाजत दी है। ये है वो बुनियाद हमारी सर्जरी की। अबू दाऊद में ये रिवायत मौजूद है। इसलिए अगर चेहरे की चीटे की वजह से या जख्म के निशानों को मिटाने की वजह से या जले हुए जिस्म को या तेजाब की वजह से खराब शुदा जिस्म को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए ठीक किया जा रहा है तो इसकी इजाजत है। लेकिन अगर शक्ल बदलने के लिए मतलब शक्ल तब्दील करना है, अंगूठे के निशान मिटाने हैं, उम्र को छुपाना है तो इसके लिए प्लास्टिक सर्जरी की इजाजत नहीं है। और इसी तरह से अगर इजाफी हुस्न के लिए चेहरे को चुस्त करने के लिए चेहरे के अंदर बदलने के लिए भला किसकी भी इजाजत नहीं होगी। इस्लाम हुस्न का दवाई तो है लेकिन तब्दील खल्क अल्लाह की बनाई हुई चीज में तब्दील करने के काम की इजाजत नहीं दी है। टेस्ट ट्यूब बेबी आज मैं खत्म हो गया हूँ इसलिए मैं इसको बहुत सकता हूँ। टेस्ट ट्यूब बेबी के तहत सात शक्लें हैं, उन सात शक्लों में से दो शक्लों में इस्लाम ने टेस्ट ट्यूब बेबी की इजाजत दी है। शौहर का ही नुस्खा हो और उसकी बीवी का ही वायदा हो और इन दोनों को मकरूर किया जाए और बाद में इसी की बीवी के रहम में मुजब किया जाए, ये वाली टेस्टिंग बेबी की इजाजत है। इसके अलावा बच्चे होते हैं जो है उनकी इजाजत नहीं, उसके पैसे आदमी सतह पर हुए हैं। और भी कुछ मसाले इनको मैं खत्म कर मौको कर देता हूँ, मुमकिन है सवाल आपने आज की वो बातें आ जाए। फिर भी अखलाक के सिलसिले में सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा, वो ये कि डॉक्टर अगर अपने शोबा टिप को इबादत समझ कर अंजाम दे तो यकीन वो इबादत होगी, मगर वो तब कि जब वो पेशेंट को ये सोचे अगर ये मेरी माँ होती तो मेरा रवैया इसके साथ क्या होता, अगर ये मेरा बाप होता तो मेरा रवैया इसके साथ क्या होता, अगर ये मेरा बेटा होता तो मेरा रवैया इसके साथ क्या होता, अगर इस तसव्वुर के साथ डॉक्टर ने पेशेंट को देखा तो इस डॉक्टर की ये सवाबत और ये सर्जरी और ये सारी चीजें इबादत होगी। और अगर इससे बाहर वो निकल कर आ रहा है तो फिर वो तरह तरह की खराबियां होती हैं जो वारदातों की वजह से शोबा फिर जैसा वो कहता शोबा बदनाम हो रहा है, खुदा करे फिर वो ऐसा जाग जाए और डॉक्टर हमारे वैसे ही मुकदस जज्बात के साथ पेशेंटों के साथ शुरू करने लगे। और